السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
مومن ایجنسی میں 3 چوکیوں پر دہشت گردوں کا حملہ, 5 فوجی ہلاک, جنگ میں 10 حملہور بھی مارے گئے. میں ہوں پشاور سے شمیم شاید, تفصیلات کچھ دیر بعد.
سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے پر پاکستان کا افغانستان سے احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
دہشت گردی عالمی سلامتی کے لیے انتہائی وسیع اور خطرناک چیلنج ہے. 19ویں ایشیائی سیکورٹی کانفرنس سے وزیر دفاع منوہر پریکر کا خطاب. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, پیر کے روز شمالی کوریا نے 4 دور مار میزائل داغے ہیں, اور جاپان کا کہنا ہے کہ 3 میزائل اس کے علاقے میں آ کر گرے ہیں. امریکہ کے پشت پناہی والے شامی جنگجوؤں نے رقہ کو ملانے والی واحد بڑی سڑک پر قبضہ کر لیا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر جلد سے جلد پیر کے روز ایک نئے نظر ثانی شدہ حکم نامے پر دستخط کریں گے, جو امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے کو معطل کرے گا اور 6 مسلمان اکثریت والے ملکوں سے افراد کے داخلے پر پابندی عائد کرے گا. اور امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے محکمہ انصاف سے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الزامات کو رد کرے کہ سابق صدر براک اوباما نے پچھلے سال نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے کا حکم دیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ 3 سرحدی چوکیوں پر گزشتہ رات مشتبہ دہشت گردوں کی مربوط کارروائی میں 5 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے, جبکہ 10 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں. یہ لڑائی قبائلی علاقے محمد میں ہوئی. پاک فوج نے جانی نقصان کے بارے میں مختصر بیان جاری کیا, جبکہ پاکستانی طالبان سے الگ ہونے والے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے. پشاور سے یہ رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں مشتبہ دہشت گردوں کے حملوں میں 5 فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, جبکہ 10 حملہوروں کو ہلاک کر دیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے پیر کو ایک بیان میں بتایا کہ اتوار کو دیر گئے مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی 3 چوکیوں پر حملہ کیا. سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتی ہوئی 10 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. بیان کے مطابق بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دہشت گردوں کے حملے کا بھرپور جواب دینے پر فوج کو سراہتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد مشترکہ دشمن ہے, اور سرحد پر ان کی آزادانہ نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مضبوط کوششوں کی ضرورت ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ماضی میں بھی افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں مبینہ طور پر سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد ایسے حملے کرتے رہے ہیں. یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب پاکستان اور افغانستان کی درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے, جس کی بنیادی وجہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر گزرگاہوں کو بند کیا جانا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خاتمے اور یہاں سلامتی کی صورتحال معمول پر آنے تک یہ راستے بند رہیں گے. سرحدی گزرگاہوں کی بندش پر افغانستان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کر رکھا ہے, اور اس کا استدلال ہے کہ پاکستان اپنی جانب ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کرے جو مبینہ طور پر افغانستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہے. پاکستان اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاں ہر قسم کی دہشت گرد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے, اور کابل کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. کابل اس دعوے کو مسترد کرتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ سرحد پار حملے پر احتجاج کے لیے افغان مشن کے نائب سربراہ کو طلب کیا گیا. افغانستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے کاروائیاں کرنے والے عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی کرے۔ پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ عسکریت پسندوں کے سرحد پار محفوظ ٹھکانے ہیں، تاہم ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق افغان صوبے ننگرہار کے صوبائی گورنر کے ایک ترجمان نے پاکستان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ۔
پاکستان نے قبائلی علاقوں محمد اور خیبر ایجنسی میں سرحد پار سے دہشت گردوں کے مولک حملے پر افغانستان سے احتجاج کیا ہے۔ اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن عبد الناصر یوسفی کو وزارت خارجہ طلب کر کے انہیں پاکستانی تشویش و احتجاج سے آگاہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق محمد ایجنسی میں چوکیوں پر حملے میں 5 اہلکاروں، جبکہ خیبر ایجنسی میں سرحد پار افغانستان سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے 1 فوجی اہلکار کی ہلاکت پر پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق افغان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ ان واقعات کی تحقیقات کر کے اپنی سرزمین پر سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ آئندہ ایسے حملوں سے بچا جا سکے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سرحد آر پار دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے دو طرفہ سرحد کی مؤثر نگرانی بہت اہم ہے۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستانی حکام کے مطابق سرحد پار افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا جس میں 5 پاکستانی فوجی مارے گئے، تاہم وزارت خارجہ کے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوجی کب سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آیا۔ محمد ایجنسی میں تازہ حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے۔ اس تنظیم کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا کہ جماعت الاحرار کے جنگجوؤں نے سوارن درا کے مقام پر 3 چوکیوں پر بیک وقت بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ دریاسنا وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گرد حملے میں 5 فوجیوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں اور اندرون ملک باوردی اہلکاروں کی ان قربانیوں سے پاکستان مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گرد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے حملوں سے قوم کے عزم کو کمزور کر سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن رد الفساد ان تمام دہشت گردوں کے خلاف ہے جو اندرون ملک یا پھر ملک کے باہر سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دشمن اور خطرناک نظریات کے پرچار کرنے والوں کو ختم کیا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں فروری کے وسط میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں سے بیشتر کی ذمہ داری جماعت الاحرار نے قبول کی تھی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ جماعت الاحرار کی قیادت سرحد پار افغانستان میں روپوش ہے جہاں سے ملک میں حملوں کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان نے افغان عہدیداروں کو 76 ایسے دہشت گردوں کی فہرست فراہم کی تھی جو افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، جس کے جواب میں افغانستان کی طرف سے بھی دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کی ایک فہرست پاکستان کو فراہم کی گئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ شدت پسند پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے اور خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ الزام تراشی کی بجائے پاکستان اور افغانستان مشترکہ طور پر دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق اور سنجیدہ کارروائی کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نئی دہلی میں 19ویں ایشیائی سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بھارت کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کو عالمی سطح کو درپیش سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ منوہر پریکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے بلا شبہ بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے افغانستان اور بھارت کو بھی دہشت گردی کا شکار قرار دیا۔ پاکستان اور افغانستان بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل لیں گے سہیل انجم۔
وزیر دفاع منوہر پریکر نے کہا کہ دہشت گردی عالمی سلامتی کے لیے انتہائی وسیع اور خطرناک چیلنج ہے اور عالمی برادری کو اس کے خلاف ٹھوس اور مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ وہ نئی دہلی میں منعقد ہونے والی 19ویں ایشیائی سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی بلا شبہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے واحد سب سے بڑا خطرہ ہے۔ منوہر پریکر نے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے الفاظ میں افغانستان اور بھارت دہائیوں سے درپردہ جنگ کے شکار ہیں، اس بات پر زور دیا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے مربوط عالمی کارروائی انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے سابق قومی سلامتی کے مشیر محمود علی درانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2008 میں ممبئی پر ہونے والا دہشت گردانہ حملہ پاکستان سے سرگرم دہشت گرد گروپ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حملے کو سرحد پار کی کلاسک دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان اور آئی ایس آئی اس کارروائی میں براہ راست ملوث نہیں تھے. درانی نے مزید کہا کہ حملے کے منصوبہ ساز اور لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کی پاکستان میں کوئی افادیت نہیں ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے. خیال ہے کہ بھارت کا الزام ہے کہ حملے کی منصوبہ سازی لشکر طیبہ نے کی تھی اور آئی ایس آئی نے اس کی درپردہ حمایت کی تھی. حکومت پاکستان نے حملے میں آئی ایس آئی کے ملوث ہونے کے الزام کی بارہا سختی سے تردید کی ہے. ممبئی حملوں کے سلسلے میں ذکی الرحمان لکھوی اور دیگر کے خلاف عدالتی کارروائی بھی جاری ہے. افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمار نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے باوجود دہشت گردی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور افغانستان پاکستان خطے میں وہ پوری طرح موجود ہے. ایشیائی سیکورٹی کانفرنس کا انعقاد انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کی جانب سے ہر سال ہوتا ہے. اس کا آغاز 1999 میں ہوا تھا. کانفرنس میں ایشیا کی سلامتی کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے سیکورٹی تجزیہ کار اور پالیسی ساز شرکت کرتے ہیں اور ایشیا کو لاحق خطرات کا جائزہ لیتے ہیں. 19ویں کانفرنس کا موضوع دہشت گردی کا مقابلہ اور ایشیائی کارروائی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کی پشت پناہی والے شامی جنگجوؤں نے رقہ کو ملانے والی واحد بڑی سڑک پر قبضہ کر لیا ہے. رقہ داعش کا حقیقی دارالحکومت ہے اور دیر الزور پر اس کا عارضی طور پر قبضہ تھا. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے بتایا کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز نے پیر کے روز یہ راستہ کاٹ دیا ہے. ایس ڈی ایف نے اتوار کے روز ایک ہفتے کے وقفے کے بعد رقہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے فوجی کارروائی کی. ان کی حکمت عملی میں مشرقی شام میں شہر دیر الزور کو تنہا کرنا شامل ہے اور رقہ کے راستے پر دریائے فرات کے ساتھ ساتھ مزید علاقوں کو قبضے میں لینا ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک مقامی کمانڈر نے بتایا کہ داعش مخالف فورسز نے اتوار کے روز شدید لڑائی کے بعد کم از کم 7 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. امریکہ کی حمایت یافتہ عراقی فورسز نے اتوار کو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر موصل شہر میں شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف پیش قدمی شروع کی. جوائنٹ آپریشن کمانڈ کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحیی رسول نے عراق کے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ عراقی فورسز شہر کے قدیمی مرکز کی طرف بڑھنے کے لیے لڑ رہی ہیں اور جنوب مغرب سے ان کی پیش قدمی جاری ہے. پیر کے روز شمالی کوریا نے 4 دور مار میزائل داغے ہیں اور جاپان کا کہنا ہے کہ 3 میزائل اس کے علاقے میں آ کر گرے ہیں. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ مدثرہ منصر کی زبانی.
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے پیر کے روز پارلیمنٹ کے اجلاس میں بتایا کہ میزائلوں میں سے 3 جاپان کے تجارتی زون میں آ کر گرے ہیں. میزائل داغے جانا سلامتی کونسل کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہے جو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم شمالی کوریا کی سخت سرزنش کرتے ہیں. شمالی کوریا کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ شمالی کوریا کی سرحد کے قریب ٹونگ چینگری کے علاقے میں متعدد دور مار میزائل داغے گئے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے اتوار کو جاری کیے گئے ایک بیان میں شمالی کوریا کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے. شمالی کوریا نے یہ کارروائی ایسے وقت کی ہے جب جنوبی کوریا اور امریکہ مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں اور پیانگ یانگ کا کہنا ہے کہ یہ حملے کی تیاریاں ہیں. پیانگ یانگ عام طور پر مشقوں کی مذمت کرتا ہے اور جوابی کارروائی کرتا ہے. گزشتہ برس کی مشقوں کے دوران شمالی کوریا نے درمیانے درجے تک مار کرنے والے کچھ میزائل داغے تھے اور اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے میزائلوں پر نیوکلیئر ہتھیار لگا سکتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر جلد سے جلد پیر کے روز ایک نئے نظر ثانی شدہ حکم نامے پر دستخط کریں گے جو امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے کو معطل کرے گا اور 6 مسلمان اکثریت والے ملکوں سے افراد کے داخلے پر پابندی عائد کرے گا. یہ حکم نامہ جنوری میں دستخط کیے جانے والے آرڈر کا ایک نظر ثانی شدہ مسودہ ہے اور اس میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ اور تصدیق کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے یہ اقدام ضروری تھا. پہلے حکم میں عراق، ایران، شام، لیبیا، یمن، صومالیہ اور سوڈان سے لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن حکام کے مطابق نئے حکم نامے میں عراق کو فہرست سے خارج کیا گیا ہے، لیکن باقی ملکوں پر عارضی پابندی جاری رہے گی۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے محکمہ انصاف سے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الزامات کو رد کرے کہ سابق صدر باراک اوباما نے پچھلے سال نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکی عہدیداروں نے، جنہوں نے ایسوسیٹڈ پریس، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز سے بات کی، کہا کہ کامی کی درخواست ٹرمپ کے ہفتے کے روز ٹویٹر پر اس الزام کے بعد آئی ہے جس میں سابق صدر رچرڈ نکسن سے تقابل شامل ہے، جنہوں نے 1974 میں اسکینڈل کے درمیان استعفیٰ دے دیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنے الزامات کی حمایت میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے۔ جو چیز واضح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کومی نے بیان پر خود اختلاف کیوں نہیں کیا۔ وہ اوباما کے دور میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر تھے اور ان کا محکمہ پچھلے سال کے انتخابات میں روسی اثر کی حالیہ تحقیق کی قیادت کر رہا تھا۔ امریکی قانون کے تحت ایک صدر کسی کے ٹیلی فون کی نگرانی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے اقدام کے لیے وفاقی جج کی منظوری ضروری ہوتی ہے، اور یہ کسی معقول بنیاد پر قائم شکوک پر ہوتی ہے، کیونکہ کیوں نہ اس شہری کے ٹیلی فون کو ٹیپ کیا جائے۔ اوباما کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے ان الزامات کو لغو قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ابھی ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ امریکہ میں وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی ایک سفید فام شخص کو تلاش کر رہا ہے جس نے جمعے کے روز امریکی ریاست واشنگٹن میں ایک سکھ کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ اپنے ملک واپس جاؤ۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
زخمی سکھ کو اتوار کے روز ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، مگر انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی اور نہ ہی کھلے بندوں کوئی بیان دیا ہے۔ وہ شمال مغربی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل کے ایک قصبے کینٹ میں اپنے گھر کے سامنے تھے جب انہیں گولی ماری گئی۔ ستویندر کور سکھ کمیونٹی کی لیڈر ہیں۔
It's very disheartening to see the news that somebody was actually a victim of hate crime in a city.
یہ خبر دیکھ کر بہت دل دکھا کہ کسی کو ایک ایسے شہر میں نفرت پر مبنی جرم کا شکار ہونا پڑا جہاں ہم نے اس سے پہلے ایسا محسوس نہیں کیا۔ کینٹ میں اس شخص پر گولی چلائے جانے سے صرف ایک ہفتہ پہلے ایک بھارتی امریکی کو وسطی ریاست کینسس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اخبار دا کینسس سٹی سٹار نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے بتایا ہے کہ سری نواس کچھ بھوٹلا کو ہلاک کرنے اور ایک اور بھارتی امریکی کو زخمی کرنے سے پہلے حملہ آور نے چلا کر کہا تھا، میرے ملک سے نکل جاؤ۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ بھر میں مسلمانوں کے خلاف شدید رد عمل کا نشانہ سکھ بھی بنے۔ انہیں امریکہ میں اکثر مسلمانوں سے مشابہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے شروع کی جانے والی تازہ ترین کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان میں مقیم افغان باشندوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد ملک بھر میں مشتبہ افراد کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن کے سبب خاص طور پر پنجاب میں افغانوں اور پختونوں کے خلاف سخت کارروائیوں اور مبینہ طور پر ان سے امتیازی سلوک روا رکھے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ اگرچہ پنجاب حکومت ایسے الزامات کی نفی کرتی ہے، لیکن پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے پختون اور ملک میں موجود افغان اس صورتحال سے پریشان نظر آتے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندوز سے تعلق رکھنے والے شاہ ولی پاکستان ہی میں پیدا ہوئے اور وہ وفاقی دارالحکومت میں مزدوری کرتے ہیں۔
ہم تو یہ پاکستان میں کہتا ہوں پہ تم نے پاکستان کا خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہا ہوں چھ یار، ہم افغان ہیں، خیر افغان ہے، کیا ہو گیا کہ اگر تم پاکستانی ہو ادھر آ جانا، میں تم لوگوں کا خیال نہیں کر رہا ہوں، ہم غلط کام نہیں کر رہا، ہم کہتا ہوں پہ تم ادھر
نسلی تعصب کی بنیاد پر مبینہ کارروائیوں کے خلاف پختون نوجوانوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے گزشتہ ہفتے وفاقی دارالحکومت میں مظاہرہ بھی کیا، جس میں شریک ایک وکیل عبد الوزیر کہتے ہیں کہ پختونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا درست نہیں۔
پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن 1973 کانسٹیٹیوشن ہے، اس نے ہمیں کلیئر کٹ کچھ فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں، اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں یہ ہیں کہ اسی ملک کے باشندے ہونے کے ناطے آپ پورے ملک میں کہیں بھی آزادانہ طور پہ گھوم پھر سکتے ہیں، آپ بزنس ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ تو ایکول ٹریٹمنٹ آف دا سٹیزن اٹ از دا فنڈامنٹل رائٹس گرانٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن۔
ادھر اسلام آباد کے علاقے G9 سیکٹر کے ایک گیسٹ ہاؤس کے مالک توقیر احمد کیانی بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں افغانوں اور پختونوں سے سختی برتی جا رہی ہے۔
اگر کوئی کسی نے غلطی کی ہے کہ افغانی ہے یا کوئی پاکستانی ہے، تو اس کو تو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اور واقعہ ہی میں دیکھ رہا ہوں مہینے دو مہینے سے یہ افغانی لوگ بےچارے سخت پریشان ہیں، اور ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، ان کے اندر سے کوئی کالی بیڑیں آ جاتی ہیں تو وہ تو اس کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا۔
پختون وکیل اور سماجی کارکن عبد الوزیر کہتے ہیں کہ کسی بھی برادری سے امتیازی سلوک قابل مذمت ہے۔
عام طور یہ بات بھی آپ کو کلیئر کروا دیں کہ یہ چاہے پختون کے خلاف ہو چاہے کسی بھی کمیونٹی کے خلاف ہو، اس طرح کا کوئی اقدام ٹھیک ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی منافرت کسی قسم کی نفرت نہیں رکھتے، لیکن بینگ اے سٹیزن آف دس ویری اسٹیٹ وی شوڈ بی ریسپیکٹڈ، وی شوڈ بی گیون ڈیو ریسپیکٹ۔
صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ٹیلی فون کے ذریعے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرچ آپریشن کے دوران ماضی میں بھی ایسی شکایات سامنے آتی رہی ہیں، تاہم ان کے بقول مخصوص قومیت یا طبقے کو نشانہ بنانے کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں آپریشن کسی خاص علاقے سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف نہیں بلکہ شدت پسندوں اور انتہا پسندوں کے خلاف ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں مقیم افغان پناہگزینوں کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے اور پاکستان میں افغان سفیر کے اس بیان کے بارے میں کہ اگر پاکستانی سرحد نہ کھولی گئی تو افغان حکومت پاکستان میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو خصوصی طیاروں سے واپس بھجوائے گی، اے این پی کے سینیٹر شامی سید اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر نے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی۔ پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سینیٹر شاہی سید نے کہا،
افغان مہاجرین جب آئے تھے تو یہ پاکستان ضیاء الحق کی 1979 میں پالیسی تھی، اور یہ پالیسی یہ تخت آئے تھے یو این او کی پالیسی، اور آپ نے ان کو پھر لاکھوں ڈالر لیے اور آپ نے ایک بڑا احسان ان کے پیدا کیا، اور کل کا افغانی جو ہمارا احسان مند تھا آج وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ تو یہ ہمیں اپنے پالیسی کو بھی ریویزٹ کرنا چاہیے کہ ہماری پالیسی میں کیا کمزوری تھی جس کے اوپر ہم نے احسان کیا، جس کے 35 لاکھ آئی ڈی پیز کو ہم نے جگہ دیا، ان کو کھانا دیا، ان کو پینا دیا، ان کی ہم نے مدد کی، وہ کل ہمارا دوست تھا اور آج وہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو ساتھ دے رہے ہیں، اور ہندوستان کے لیے ہر سپورٹ کے لیے وہ تیار ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ افغانی واپس ہو جائے، اور افغانیوں میں ایک فرق ہے کہ افغانی میں یہاں پہ میڈیکل میں لوگ پڑھنے بھی آئے ہوئے ہیں، افغانی میں ادھر بزنس کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، افغانی ادھر روزگار کرنے بھی آئے ہوئے ہیں۔ افغانستان کا وہ پہلو، وہ دہشت گرد جو ہے ان کو ہمیں روکنا چاہیے، وہ دہشت گرد چاہے افغانستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے پٹھان ہو یا سندھی ہو بلوچ ہو،
اچھا
دہشت گرد گنا جائے۔
شاہد صاحب، دوسری بات جو یہ کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ افغانستان ایئر لفٹ کر سکتا ہے، اپنے شہریوں کو طیارے بھیج سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ آئے، یہ نوبت اگر گیا تو یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور نہ افغانستان کے لیے۔ پرامن پاکستان پرامن افغانستان کی گارنٹی ہے، اور پرامن افغانستان پرامن پاکستان کی گارنٹی ہے۔ افغانی کو واپس جانا چاہیے ریسپیکٹ عزت کے ساتھ، اور اپنے معاہدوں کے اندر جانا چاہیے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ نوبت نہ ہی آئے کہ وہ ایئر لفٹ کرے یا کس طرح سے وہ واپس جائے۔ وہ ہمارے بھائی تھے اور بھائی اچھے پڑوسی گزرا رہے۔
یہ بتائیے سید نذیر صاحب کے گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹینڈ یہ ہے کہ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے سلسلے میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایک بات طے ہو چکی ہے، سال کے آخر تک ان کو مہلت ہے، اور وہ اس قسم کے الزامات کی تردید کرتی ہے گورنمنٹ کے کسی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس کو کسی قسم کی پالیٹکس کا حصہ سمجھتے ہیں؟
جہاں تک افغان پناہ گزین کا تعلق ہے تو ان کے ایک حصہ تو پہلے پچھلے سال 2016 میں چلا گیا، اور ان کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے رجسٹرڈ ہے، ایک نان رجسٹرڈ ہے، اور ایک وہ ہے جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں۔ تو ان کا کاروبار بھی ہے, وہ یہاں پر رشتے بھی کر چکے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے شعبوں میں وہ ملوث بھی ہے اور تعلق بھی رکھتے ہیں. اور جہاں تک ان کے واپسی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان افغانستان کے فریق ہونے کے علاوہ جو یو این ایچ سی آر ہے اور اقوام متحدہ ہے وہ بھی ہے, کیونکہ ریفیوجیز کے لیے واپس جانے کے لیے وہاں پر ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ جس میں وہ واپس جا سکے وہ افغانستان گارنٹی نہیں کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے شہریوں کو یہ تو ان کا پلی ہے کہ نہیں لے رہے ہیں اور واپس نہیں بھیجنا چاہیے. اگر وہ دخلوال نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہم ان کو تیاروں کے ذریعے لے جائیں گے تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اوور شوٹ ہے, نہ ان کی کیپیبلٹی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان ان کے لیے تو سرحد کھول لے گا اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں, لیکن نہ افغان مہاجرین واپس جانا چاہتے ہیں اور نہ افغان حکومت ان کے لینے کے لیے تیار ہیں.
یہ جو افغان سفیر نے بات کہی ہے ایئر لفٹ کی, یہ پناہ گزینوں کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آئے ہوئے تھے تعلیم کے لیے, علاج کے لیے. کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کو لے جانے کے لیے افغان تیارے یہاں پر آئیں؟
اگر سٹینڈرڈ ہے اور وہ بند ہے تو اس سلسلے میں افغان حکومت تو یہاں پر بھی ان کے رہنے کا بندوبست کر سکتا ہے اور ان کو واپس بھی لے جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ اس قسم کی نوبت نہیں آئے گی. اور جو فاطمی صاحب کے باتوں سے پتہ چلتا تھا کل جو ان کا انٹرویو تھا, یا اس کے علاوہ سردار جزید صاحب نے جو بات کہی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ ان ایسے لوگوں کے لیے سرحد کھل جائے گا اور جلدی ایک میکینزم پر یہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ تعلقات کے بارے میں میرے خیال میں کہ کچھ نہ کچھ جو سرموری تھی ابھی اس میں کچھ نہ کچھ گرم جوشی یا نارملائزیشن کی طرف جانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے ایسے لوگوں کو ایئر لفٹ کر لیں گے تاکہ اس کو زیادہ طول دیا جائے گا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب.
سامی, جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی بدولت ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے انسانی زندگیوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی نانوس ہے جس کو ٹیکنین اسرائیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تحقیق کاروں نے بنایا ہے. اس کے ایک تحقیق کار حسام حائق کا کہنا ہے کہ یہ آلہ 17 قسم کے مختلف بیماریوں کی معلومات فراہم کر سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک انسان کے سانس میں بے شمار اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, جیسا کہ کینسر کے مختلف اقسام کے ساتھ کئی دیگر بیماریوں کی مالیکیولز بھی موجود ہوتی ہے. یہ مالیکیولز بہت چھوٹے ہونے کی صورت میں بآسانی خون میں تحلیل ہوتے ہیں, اور یہ مالیکیولز خون میں بھی موجود ہوتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ہے کہ موبائل کی طرح ایک چھوٹا سا آلہ بنایا جائے جس کو ہر انسان روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرے. اس آلے کی بدولت ان کو اپنی صحت کے بارے میں معلومات مل جائے تاکہ وہ بر وقت اپنے ڈاکٹر کو اس بیماری کے بارے میں خبردار کر سکے. حال ہی میں اس آلے کی بدولت تقریباً 1404 لوگوں پر تجربات کیے گئے, جس میں اس آلے نے تقریباً 86% نتائج صحیح فراہم کیے. تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ایک سے زیادہ کمپنیوں کو فروخت کیا جا چکا ہے, اور بہت ممکن ہے کہ 2 سال کے بعد یہ آلہ اسمارٹ فون کی شکل میں کم قیمت کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہوگا. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ایف 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/VOA Urdu اور facebook.com/HardamRawanHaiZindagi اور facebook.com/YasminJameelVOA Urdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول اسٹریٹجی سے متعلق ایک رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق غیر قانونی مالیاتی بے ضابطگیوں کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ $10 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ماہرین ملک میں ذاتی انکم ٹیکس کے کمزور نظام اور شفافیت کی کمی کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تجارت کے سہارے غیر قانونی طور پر رقوم کی منتقلی سے ہر سال عالمی برادری کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے اور اسے سالانہ $10 ارب سے زائد کے خسارے کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غیر قانونی طریقے سے رقم کی یہ منتقلی جائز کاروبار کو استعمال میں لاتے ہوئے کی جا رہی ہے، جس میں غیر رسمی مالیاتی نظام کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس میں چین $139 ارب کے ساتھ سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنے والا ملک بتایا گیا، جبکہ روس دوسرے، میکسیکو تیسرے اور بھارت $51 ارب کے نقصان کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان نے رقوم کی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقلی کے خلاف قانون بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود مبصرین کا کہنا ہے کہ جب تک غیر رسمی مالیاتی نظام کے خاتمے کے اقدام نہیں کیے جاتے، صورتحال میں قابل ذکر بہتری نہیں آ سکتی۔ مبصرین کی طرف سے یہ خیال ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر رسمی معیشت کا حجم لگ بھگ ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے برابر ہی ہے۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر عابد سلہری وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ رقوم کی غیر قانونی منتقلی کے تدارک کے لیے اقتصادی معاملات کا اندراج بہت ضروری ہے۔
جہاں پہ گرے اکانومی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا، یعنی ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہوگی، وہاں پہ منی لانڈرنگ کی وجوہات جو ہیں وہ لازمی طور پہ رہیں گی، کیونکہ جن ملکوں میں تو ساری کی ساری جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، ان کی لکھت پڑھت ہوتی ہے، وہاں سے تو پیسہ جو ہے ادھر سے ادھر ہلانا مشکل ہوتا ہے اور وہاں پہ کیش میں کوئی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ وہ ساری ٹرانزیکشن جو پیسے کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں پہ سنبھالنا پڑتا ہے، اور سنبھالنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے جو کہ لا پرووائڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے وہ پیسہ باہر بھجوا دیا جائے اور وہاں سے ڈالر یا پاؤنڈ کی شکل میں یا یوروز کی شکل میں پاکستان کے اندر واپس منگوا دیا جائے۔ اور چونکہ اس وقت کا جو مروجہ راہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فارن کرنسی میں ریمیٹنسز آ رہی ہوں گی ان کا سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ جو پاکستان سے باہر بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ منی لانڈرنگ ہے۔
پاکستان پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے یہ دباؤ بھی رہا ہے کہ وہ اپنی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ملک میں محصولات کے دائرے کو بڑھائے، جس کے لیے حالیہ برسوں میں حکومت نے متعدد اقدام بھی کیے، لیکن عابد سلہری کے بقول ٹیکس کے دائرے کو بھی معیشت کو دستاویزی حد میں لانے سے ہی فعال انداز میں بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس سے رقوم کی غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقلی پر بھی بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔
اگر ٹیکس نیٹ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اور صرف انہی ٹیکس پیئرز پہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگتے رہیں جو کہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہیں، تو پھر تو وہی پے کر رہے ہوں گے نا۔ تو جب تک اس ملک میں کیش میں لین دین جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ایک چھوٹی رقم سے اوپر، تب تک یہاں سے منی لانڈرنگ جو ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ کیش میں ٹرانزیکشن ہیں ان کو ڈسکریج کریں، وہ ایک چھوٹے حد تک تو ہو سکتی ہیں، 5-10-50 ہزار روپے کی لمٹ تک یا لاکھ روپے کی لمٹ تک، لیکن اس سے اوپر جو جتنی بڑی جو بھی خرید و فروخت ہو، خواب وہ اجناس کی ہے، خواب وہ زمین کی ہے، خواب سروسز کی ہے، وہ ساری کی ساری جب وہ اس کی پکی رسید بنے گی، جب وہ چیک کے ذریعے پیمنٹ ہوگی تو بینک سے پیسے نکلیں گے، بینک میں پیسے جائیں گے، تو آپ کا سارا کریک جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔
محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں افغانستان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں دہشت گردوں اور باغیوں کی مالی معاونت اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدن سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی غیر قانونی طریقے سے ہی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے سندھ کے دارالحکومت کراچی سے مختلف خبروں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں سعود ظفر نے بھیجی ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر فاروق ستار کا سپریم کورٹ میں مردم شماری سے متعلق اپنے تحفظات پیش کرنا، سپریم کورٹ کی طرف سے کراچی واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو منصب سے ہٹانے کے احکام اور سندھ اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے، آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے عوام ایک عرصے سے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ 15 مارچ سے پہلے مردم شماری میں دھاندلی کرتے ہوئے شہری علاقوں کے بلاکس کو کم دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی شہری آبادی کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے۔ مردم شماری پر ایم کیو ایم کو جو تحفظات ہیں انہیں لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لوگوں کو روزگار سے محروم رکھا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان سے ناانصافیوں کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بلاکس کا شمار کم ہوگا تو گھروں کی گنتی بھی کم ہوگی۔ مردم شماری سے قبل سندھ کے شہروں کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جانا ناقابل فہم ہے۔ فاروق ستار کے مطابق سیلاب متاثرین بھی کراچی آئے، دہشت گردی سے متاثر ہونے والے بھی یہاں ہی آئے، لیکن شہری تناسب کو 18 سال بعد مزید کم کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر کے گھروں کے بلاکس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم سپریم کورٹ انصاف مانگنے آئے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں منچھڑ جھیل میں آلودگی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے سندھ کے سیکرٹری قانون اور آبپاشی کو تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے چیف سیکرٹری کو کیڈر افسران تعینات کرنے اور بدھ تک نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے کراچی کے تینوں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اور فلٹر پلانٹ کی فعالیت سے متعلق رپورٹ بھی بدھ کو طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے لوگ منچھڑ جھیل کا زہریلا پانی پی کر مر رہے ہیں۔ 2004 سے اب تک حکومت سندھ واٹر ایکسپرٹ تیار نہ کر سکی اور نہ ہی کسی کی خدمات لی گئیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے سندھ میں فراہمی و نکاسی آب کمیشن کی رپورٹ عام کرنے کا حکم بھی دیا، جبکہ ایم ڈی کراچی واٹر بورڈ مصباح الدین فرید کو فلفور ہٹانے کی ہدایت کی اور چیف سیکرٹری کو حکم دیا کہ اس عہدے پر کیڈر افسر کو لگایا جائے۔ دوسری جانب آج سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحہ سیفن پر تحقیقات کی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ مراد علی شاہ نے سانحہ میں سیکیورٹی لیبس کو تسلیم کیا، لیکن دھماکے کے موقع پر بجلی منقطع کیے جانے کے معاملے پر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے فوری بعد حزب مخالف کے اراکین نے بھی سانحہ سیفن پر بات کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اسپیکر آغا سراج درانی نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وقفہ سوالات کے بعد اپوزیشن اراکین بات کر سکیں گے۔ فوری اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایوان میں شور شرابہ شروع کر دیا گیا۔ اسی ہنگامہ آرائی میں اجلاس کے دوران وزیر بلدیات جام خان شورو نے بلدیاتی ترمیمی بل 2013 سے متعلق قرارداد پیش کر دی، جسے حکومتی اراکین نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تیزی سے ختم ہوتے جنگلات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نئے قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کے تحت غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی یا جنگلات کو نقصان پہنچانے والوں کو سزائیں دی جا سکیں گی۔ مظفرآباد سے رپورٹ ہے روشن مغل کی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے جنگلات کو بچانے کے لیے نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ جنگلات کے انتظام اور انصرام کے لیے رائج 1930 کے قوانین میں تبدیلی لاتے ہوئے نئے قوانین میں جنگلات کو نقصان پہنچانے میں ملوث افراد کو بھاری جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلات کے سیکرٹری ظہور گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنگلات کے تحفظ کے لیے موجودہ قوانین دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ تھے۔
جو ڈوگرے کے آپ نے 1930 میں جو انہوں نے انیکٹمنٹ کی ہوئی تھی، اسی کوآرڈینس کی صورت میں ہم نے کوئی آپ نوٹیفائی کر کے یہ روب عمل تھی اس وقت۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار آپ کا یہ فارسٹ ایکٹ جو ہے وہ بنا ہے، پہلی بار۔ تو ہم نے ان ساری چیزوں کو جو اس سے پہلے جو اس سے قابل عمل تھیں، جو آج بھی قابل عمل ہیں، ان کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ ان میں سے جو ہم نے نئے جو ان میں کلازر رکھی ہیں وہ 61 رکھی۔
انہوں نے کہا کہ نئے قوانین میں جنگل کو پہنچائے گئے نقصان سے کئی گنا زیادہ جرمانہ اور قید کی سزا رکھی گئی ہے۔
1000 روپے کی چیز کاٹنے کے بعد 200 روپے جرمانہ دے کے تو وہ خوش ہو کے کام کرتا تھا، اب ہم نے 10 ٹائمز مور جرمانے کر دیے ہیں، پھر ان کے پہلی دفعہ امپریزنمنٹ رکھ دی ہے، اس کو جیل جانا پڑے گا، یہ چیزیں ہم نے اس کو بالکل موڈیفائی کیا ہے آج کے تقاضے کے مطابق۔ جرم کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی 1930 میں جو قانون بنا تھا جس وقت 50 روپے کی 4 گائے مل سکتی تھیں یا 4 بیل مل سکتی اس میں، وہ آج بھی 85 روپیہ تھا۔
واضح رہے کہ محکمہ جنگلات کے حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا 43% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، جس میں 11% رقبے پر ایسے جنگلات ہیں جن کی تجارتی مقاصد کے لیے کٹائی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ماہرین مولیات کا کہنا ہے کہ تیزی سے ختم ہوتے ہوئے جنگلات خطے پر آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث پڑنے والے اثرات میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
نائجیریا کے میجر جنرل لیو ایرابر نے اتوار کے روز دورے پر آئے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے وفد کو بتایا کہ 17 جنوری کو رین قصبے پر بمباری ناقص اطلاع پر کی جانے والی ایک شدید غلطی تھی۔ اس حملے میں 236 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ حملے کے وقت لوگوں میں امدادی اشیاء تقسیم کی جا رہی تھیں، اس میں متعدد بچے اور عورتیں ہلاک ہوئے۔ ان کے علاوہ نائجیریا ریڈ کراس اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے۔ فوجی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ اس حملے کے 2 روز بعد بوکو حرام نے اس قصبے پر حملہ کیا جو گروپ کی بغاوت کے مرکز بورنو ریاست میں واقع ہے۔ امریکہ کی مدد کے ساتھ عراقی فورسز نے موصل شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے اور داعش کے کنٹرول میں شہر کے بچے کچھ علاقوں کو واگزار کرانے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں۔ عراقی فورسز نے اکتوبر کے اوائل میں موصل شہر کو داعش کے چنگل سے چھڑانے کے لیے فوجی کاروائی شروع کی تھی۔ شہر میں جاری جنگ سے خاصا بڑی تعداد میں شہریوں کی جان و مال کا نقصان ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلطس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
عراقی حکام نے اتوار کے روز بتایا کہ ان کی فورسز نے امریکی افواج کی مدد سے موصل شہر کے مرکزی حصے کو داعش کے کنٹرول سے آزاد کرانے کے لیے بھرپور فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ داعش کے جنگجو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر ابھی تک قابض ہیں۔ عراقی فوج کے میجر جنرل عمار الشمری کہتے ہیں، میجر جنرل شمری کہہ رہے ہیں کہ ہم لگاتار فتح حاصل کر رہے ہیں۔ آپ شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر داعش کی ناکارہ گاڑیاں اور داعش کے جنگجوؤں کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھ سکتے ہیں۔ دشمن پسپا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف داعش کے جنگجو اب بھی برسر پیکار ہیں اور وہ جن علاقوں پر قابض ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہر ممکن جتن کر رہے ہیں۔ عراق کے ایک اور فوجی افسر میجر جنرل حازم کریم کہتے ہیں، میجر جنرل حازم کریم کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہماری فورسز کا مقابلہ کرتے کرتے اب تھک چکا ہے اور اب یہ سڑکوں پر بم نصب کر رہے ہیں، گھروں کے اندر چھپ کر گرنیڈ اور موٹر بموں سے حملے کر رہے ہیں۔ دشمن کو مکمل طور سے پسپا کرنے کے لیے ہم اپنی پیش رفت جاری رکھیں گے۔ اس جنگ کی وجہ سے ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر علاقے سے بھاگ گئے ہیں۔ موصل کے جنوب میں فروری کے آخر میں ان پناہ گزینوں کے لیے جو نیا کیمپ کھولا گیا تھا وہ بھی اب بھر گیا ہے۔ ہجرت اور نقل مکانی کی وزارت کے ایک اعلی افسر جاسم جبار کہتے ہیں، 3,000 خیموں میں لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہجرت اور نقل مکانی کی وزارت نے ان لوگوں کو بستر، کمبل اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا ہے۔ وزارت ان بے گھر خاندانوں کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، تاہم ان بے گھر ہونے والے تمام افراد کو پوری طرح مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ انہیں مناسب مقدار میں خوراک نہیں ملتی اور اسی طرح بجلی اور پانی کا بھی فقدان ہے۔ ان بے گھر افراد کی مدد کے لیے ریڈ کراس بھی سرگرم عمل ہے۔ عراق میں ریڈ کراس کی نمائندہ سارا الزوقی کہتی ہیں، ریڈ کراس کی نمائندہ کہہ رہی ہیں کہ 1 مارچ سے ہم نے عارضی طور پر ہسپتال قائم کیا ہے۔ ہماری طبی ٹیم زخمیوں اور مریضوں کا علاج کر رہی ہے۔ اس وقت یہاں 15 زخمی ایسے ہیں جو کیمیاوی حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں 5 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں۔ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرائم میں شمار کیا جاتا ہے۔ داعش پر الزام ہے کہ ان کیمیاوی ہتھیاروں کو اس نے شام میں بھی استعمال کیا ہے اور اب یہ عراق میں استعمال کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کے نمایاں ترین ہمسایہ ممالک مصر، تیونس اور الجزائر لیبیا کے کلیدی سیاسی محرکوں کو متحد کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں۔ اس میں وہ طاقتیں بھی شامل ہیں جو لیبیا میں تین الگ الگ حکومتوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
لیبیا کی دارالحکومت طرابلس میں حلیف ملیشیاؤں کے درمیان جھڑپیں گزشتہ ہفتے پس پردہ ہونے والے سیاسی مذاکرات پر حاوی رہیں۔ ان مذاکرات کا اہتمام مصر، تیونس اور الجزائر نے کیا تھا۔ ان جھڑپوں سے لیبیا کی بڑی سیاسی طاقتوں کو جمع کرنے کی بھرپور کوششوں کو بھی نقصان پہنچا۔ طرابلس میں ملیشیاؤں کی لڑائی اس وقت ختم ہوئی جب حریف کمانڈروں نے ان جھڑپوں کو معطل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے مخالفین کے ٹھکانوں پر قبضے کی کوششوں کو روکنے پر آمادہ ہو گئے۔ لیبیا کے ذرائع ابلاغ نے مکانوں، گاڑیوں اور بعض سرکاری عمارتوں کو پہنچنے والے شدید نقصان کی کوریج کی۔ اس لڑائی کے باوجود تینوں ہمسایہ ملکوں کی جانب سے برسر پیکار سیاسی دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں صبر و تحمل کے ساتھ جاری رہیں اور شہ سرخیوں کا موضوع بنی۔ تیونس کے صدر ان کوششوں کی قیادت کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیونس کے صدر کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی قدم اٹھانا ہے تو ہر علاقے میں موجود طاقتور عوامل کو اکٹھا کرنا بہترین صورت ہے، اور یہ چند ممالک لیبیا کو دوسرے عرب ہمسایوں سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مصر اور الجزائر پر ثالثی کے لیے زور دیا۔ مصر کی کلیدی فوجی شخصیت جنرل خلیفہ حفتار اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے والی اتحادی حکومت کے سربراہ فائز السراج کے درمیان ملاقات کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن ابھی تک اسے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جنرل حفتار کو تبروک میں قائم پارلیمان نے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا اور وہ سن 2015 سے ملک کو متحد کرنے کے لیے فوجی مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے مشرقی حصے میں مختلف ملیشیاؤں کو کامیابی سے کنٹرول کر لیا ہے، تاہم مغربی حصے میں اتنی کامیابی نہیں ملی۔
قضیہ توحید القوا یعنی لا اعتقد ان بالنسبه للسراج هو يعتمد على
جنرل خلیفہ افتار خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنی فوجوں کو کسی ملیشیا کے ساتھ ضم نہیں کریں گے، اور وہ اتحادی وزیر اعظم سراج کو ان مخصوص ملیشیاؤں کے ساتھ مل جانے کا الزام دیتے ہیں جن کے ساتھ جنرل نے سودا بازی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حفتار اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ان کی سراج سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ پارلیمان کی طرف سے سراج کی حکومت کو ابھی منظوری حاصل نہیں ہوئی ہے، جسے طرابلس پر کنٹرول کرنے والی ملیشیاؤں اور شہر کے رہائشیوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے جو عدم استحکام اور اقتصادی صورتحال کی وجہ سے برہم ہیں۔
مما جعل المجلس الرئاسي في اجتماع دائم مع كافة الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ
فائز السراج کا کہنا ہے کہ صدارتی کونسل نے طرابلس میں برسر پیکار ملیشیاؤں سے ملاقات کی ہے تاکہ فائر بندی کا اطلاق اور حالیہ خون ریزی ختم کی جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری وزارتوں پر زخمیوں کی مدد کرنے اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے۔ سراج کی حیثیت کو طرابلس کے اندر اور مضافات میں اسلام پرست ملیشیا کے کمانڈروں نے بار بار نقصان پہنچایا ہے۔ طرابلس میں اسلام پرستوں کی پشت پناہی کرنے والی قومی عبوری حکومت کی قیادت کرنے والے خلیفہ الگوئل کہتے ہیں کہ سراج کی وجہ سے معاملات مزید بگڑ گئے ہیں۔ گوئل دلیل دیتے ہیں کہ سراج کی اتحادی حکومت نے ملک کے مشرق اور مغرب کو متحد کرنے کے بجائے طرابلس کے ارد گرد کے علاقوں میں زیادہ انتشار پیدا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معیشت کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، سرکاری سہولتیں ختم ہو رہی ہیں اور افراتفری اور بحران کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پارلیمان کی سربراہی کرنے والے ایگیلا سالے بہتری کے لیے سیاسی قوت رکھتے ہیں اور ان کے گروپ کو ملک کی کسی بھی جائز حکومت کی منظوری کے لیے بہرحال ووٹ ضرور دینا چاہیے۔ اب تک انہوں نے فائز السراج کی حمایت کرنے سے انکار کیا ہے۔
قفوا صفا واحدا لوضع حد لسفك الدماء والبحث عن نقطة التلاقي۔
ایگویلا کہتے ہیں کہ لیبیا کے عوام کو خون ریزی روکنی ہے اور ایک ایسا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس میں بین الاقوامی مداخلت نہ ہو یا پھر جنرل حفتار جیسے افراد کو الگ کرنے کی کوششیں شامل نہ ہوں، اور ایسا حل خود لیبیا کے اندر سے ہی تلاش کیا جانا چاہیے۔ لیبیا میں سبکدوش ہونے والے اقوام متحدہ کے نمائندے مارٹن کوبلر کہتے ہیں کہ انہوں نے لیبیا کے دھڑوں سے سراج کی حکومت کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ سراج کی حکومت سن 2015 میں طے پانے والے بین الاقوامی سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی کوششیں ابھی تک ترک نہیں کی ہیں، وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اس کا اطلاق ایک غلطی تھا۔
He has not quite given up on the effort, but considers that the attempt to impose it was a mistake.
کابلر کا کہنا ہے کہ لیبیا میں داخلی سیاسی عمل کو کسی بھی بین الاقوامی معاہدے پر پوکیٹ حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ بیرونی دنیا سے لاگو کیے جانے والے حل بہتر نہیں ہیں، جیسا کہ ہمیں تجربے سے معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی تک لیبیا کے اندر داخلی سیاسی عمل کو ملک کے مغربی حصے میں اسلام پرست ملیشیاؤں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور وہ پارلیمان کے اختیار یا پھر جنرل ہفتار کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، جبکہ ہفتار اور پارلیمان اسلام پرستوں کو اقتدار میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور یورپی یونین بدستور مشترکہ نصب العین میں شریک ہیں، اور وہ ہے آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے ذریعے امن اور خوشحالی کو فروغ دینا۔ نائب صدر مائک پینس نے برسلز کے دورے میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام مقاصد کے حصول کے ہمیشہ پابند رہیں گے۔ امریکہ اور یورپی یونین کی معیشتیں دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں ہیں اور دنیا کی معاشی پیداوار کا نصف ہیں۔ بحر اوقیانوس کے آر پار تجارت، کاروبار، سفر اور سیاحت دونوں براعظموں میں 1,40,00,000 آسامیاں مہیا کرتی ہے، اور ہمارے تمام شہریوں کی زندگیوں اور خوشحالی کو مزید تقویت پہنچاتی ہے۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ ہم آزاد، منصفانہ اور پھلتی پھولتی معیشتوں سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں کامیابی ملی ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ نائب صدر نے کہا کہ جب معاملہ دہشت گردی کا آتا ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم مستحکم رہیں اور یورپ کی سلامتی اور استحکام کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رہیں۔ اس کے لیے یورپی یونین کے رکن ملکوں اور یورپی یونین اور معاہدے شمالی بحر اوقیانوس کی تنظیم کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی ضرورت ہوگی۔ دہشت گردی کا مل جل کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں واضح طور پر یورپ میں اقوام متحدہ کے اقتدار اعلی اور علاقائی یکجہتی کے دفاع کے لیے مضبوطی سے متحد رہنا ہوگا۔ نائب صدر نے کہا کہ بین الاقوامی سرحدوں میں طاقت کے استعمال سے رد و بدل کے لیے روس کی کوششوں کے پس منظر میں ہم نیٹو کی صورت سے کام کرنے والی کارروائی کے ذریعے پولینڈ اور بالٹک ریاستوں میں کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے معاملے میں امریکہ روس کو بدستور جواب دہ بنائے گا اور مطالبہ کرے گا کہ روس منسک کے معاہدے کی پاسداری کرے اور اس کی ابتدا مشرقی یوکرین میں تشدد میں کمی کے ذریعے کرے۔ ساتھ ہی امریکہ روس کے ساتھ مشترکہ موقف کی تلاش میں رہے گا، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ امریکہ کا عہد پرعزم اور پائیدار ہے۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ ہمیں ایک سمندر نے ایک دوسرے سے الگ کیا ہوا ہے، لیکن ہم آزادی سے لے کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی تک ایک مشترکہ عہد کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ بندھن مستقل قائم رہے گا اور پھلے پھولے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اینٹی بایوٹک دواؤں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، مگر ان کے استعمال کے بارے میں اکثر معلومات رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ بعض ممالک میں یہ دوائیں عام میڈیکل سٹورز پر دستیاب ہوتی ہیں اور کوئی بھی خرید کر استعمال کر سکتا ہے، مگر امریکہ میں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ دوائیں استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ دوائیں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور بعض اوقات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اب اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت نے انتباہ کیا ہے کہ اگر سائنسدان نئی قسم کی اینٹی بایوٹک دوائیں تیار نہیں کرتے تو تو لوگ عام انفیکشن سے موت کا شکار ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ٹرش پرل ٹیکسس یونیورسٹی کے جنوب مغربی میڈیکل سینٹر سے وابستہ ہیں.
You all of a sudden understand what it was like to practice medicine maybe 50, 70, 80 years ago.
اچانک آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ 50, 70, 80 برس پہلے جب اینٹی بایوٹک دوائیں موجود نہیں تھیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہوں گے. نئی اینٹی بایوٹک دواؤں کی فوری ضرورت ان بیکٹیریا کے خلاف ہے جو انسانی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، خاص طور پر نرسنگ ہوم میں معمر لوگوں کے لیے اور ہسپتال میں مریضوں کے لیے. اسی طرح بچوں کے لیے بھی، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام بڑوں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے. ابتدا میں مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک دواؤں کی تیاری کا سلسلہ جاری رہتا تھا تاکہ اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسری دوا مہیا کر دی جائے، مگر اب ایسا نہیں ہے. جو لارسن ایک پی ایچ ڈی ہیں، امریکی محکمہ صحت اور ہیومن سروسز سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے،
فار دا لانگسٹ ٹائم ویو ہیڈ اے نمبر آف ڈفرنٹ اینٹی بایوٹکس ان دا پائپ لائن ایٹ اینی گیون ٹائم اینڈ سو وینیور وی ران آؤٹ آف اگرچہ
اینٹی بایوٹک دوائیں تیاری کے مرحلے میں رہتی ہیں مگر ان کی تعداد ناکافی ہے. یہ ایسے بیکٹیریا سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہیں جن پر دوائیں اثر نہیں کرتی، اور ایسے بیکٹیریا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر لاری ہکس Centers for Diseases Control سے وابستہ ہیں.
We are seeing greater than 2 million episodes of antibiotic resistant infections in people each year in the US alone.
ہم ہر سال امریکہ میں 20 لاکھ سے زیادہ ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن میں اینٹی بایوٹک دوائیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے 23,000 واقعات کا نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے. چنانچہ امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے کہا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور ضرورت سے زیادہ یہ دوائیں تجویز نہ کریں. لیکن ڈاکٹر خبردار کرتے ہیں کہ بات صرف اینٹی بایوٹک دواؤں کے کثرت سے استعمال کی نہیں، اگر صحت و صفائی میں کمی رہے اور متاثرہ لوگوں سے میل جول ختم نہ کیا جائے تو بھی خطرہ موجود رہے گا. ڈاکٹر یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک دوائیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور مکمل طور پر استعمال کی جانی چاہیے.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں.
یہ بتاؤں کہ میں جو وہاں پر اپنے یعنی کہ پورے اپنے جو روایتی ہمارا ڈریس ہے اسی میں میں رہی ہوں پورا، اس لیے میں تو چلتا پھرتا سمجھ لیں پاکستانی کلچر تھا.
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں لائبریری میں کام کرتا تھا، میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا، میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا، میں نے صفائیاں بھی کی، جھاڑو بھی دی، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں.
جدوجہد اس لیے کی کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم ویئر، میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ میں نے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں اور یہاں تک مطلب کیسے پہنچے. رائٹ، پیچھے مڑ کے دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ میرا جو ہارڈ ورک تھا، جو محنت تھی، وہ الحمدللہ رنگ لا.
یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے ساتھ ساتھ ہر دم رواں ہے زندگی کو اس کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے، جس کا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور اس کا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. اور انہی فیس بک پیجز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں کا تصویری تعارف بھی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر زبیر الطیب۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور اس کے بعد خبروں کا ایک شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔